حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات على محمد وآل محمد حضرت محترم ہماری گفتگو آیہ ولایت کے ذیل میں ہو رہی تھی آیہ ولایت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے اور خدا مجھے عالم کا ارشاد ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ تمہارا ولی یعنی تمہارا سرپرست صرف اور صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے والذین آمنوا اور ایمان والوں میں سے وہ ہے الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور پہلی مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایمان والے بہت ہیں نماز قائم کرنے والے بھی بہت ہیں زکوٰۃ دینے والے بھی بہت ہیں لیکن حالت رکوع میں زکوٰۃ تاریخ میں صرف ایک ہستی ہے ایک شخصیت ہے جس نے دی اسی لیے ہم اس آیت کا مفہوم اس طرح سمجھتے ہیں کہ تمہارا ولی اور سرپرست خدا ہے اور اس کا رسول ہے اور یہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے اور وہ ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اور یہی ہمارا سلسلہ ولایت ہے خدا کی ولایت رسول کی ولایت اور پھر امام کی ولایت زیادہ بحث امام کی ولایت میں ہے کیونکہ خدا کی ولایت کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے رسول کی ولایت کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن امام کی ولایت چونکہ بہت سے لوگوں کا ہضم نہیں ہوتی اس لیے اس کو زیادہ موضوع بنایا جاتا ہے مزید اگر اس کی تشریح کی جائے تو ہمارے نزدیک جو نبی اور امام کی ولایت ہے اس کے دو حصے ہیں یا دو سیگمنٹس ہیں دو پارٹ ہیں ولایت بمانے سرپرست اور ایک لفظ اور میں نے بچوں کے لیے جوانوں کے لیے استعمال کیا تھا ولایت یعنی اتھارٹی اختیارات ولایت یعنی اولا بالتصرف ہونا یعنی جو اختیار ہمیں حاصل ہے اس سے زیادہ اختیار کا حامل ہونا اور اسی کا اظہار پیغمبر اکرم نے مقام غدیر میں کیا تھا جب آپ نے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہا تو اس سے پہلے لوگوں سے یہ اعتراف لیا کہ الست اولا بکم من انفسکم کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ بے شک آپ رکھتے ہیں کیونکہ قرآن کریم میں ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مؤمنین پر ان کے اپنے نفسوں سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے اس کا اقرار لیا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ اور جب لوگوں نے کہہ دیا کہ ہاں آپ ہمارے نفس پہ، ہماری جان پر، ہمارے مال پر، ہماری اولاد پر، ہماری پراپرٹی پر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، یعنی آپ اولا بھی تصرف ہیں، اولا مولا کی بھی سپرلیٹیو ڈگری ہے کہ آپ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، تو جب اقرار لے لیا تو فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یعنی وہ اختیارات، وہ اتھارٹی جو میں رکھتا ہوں وہی علی رکھتا ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اختیارات، وہ اتھارٹی جو اللہ کے نبی کو حاصل ہیں وہی امام کو حاصل ہیں. جو اختیارات اللہ کے رسول کو حاصل ہیں اس امت کے اوپر، جو اختیارات اللہ کے رسول کو حاصل ہیں وہی اختیارات مولا کائنات کو حاصل ہیں، وہی اختیارات تمام معصومین کو حاصل ہیں. اور وہ اختیارات جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں، وہ ولایت جو ہے وہ دو طرح کی ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں ولایت تکوینی اور ایک کو ہم کہتے ہیں ولایت تشریعی. تکوینی ولایت یہ ہے کہ نبی اور امام کو خداوند عالم نے اس کائنات پر تصرف کے کچھ ایسے اختیارات دیے ہیں جو عام لوگوں کو نہیں دیے. نبی کو اور امام کو خداوند عالم نے، چونکہ وہ حجت خدا ہیں، وہ اس روئے زمین پر خدا کے نائب ہیں، نمائندے ہیں، وہ حجت خدا ہیں، وہ اولی الامر ہیں، وہ ولی نعمت ہیں اس امت کے، اس امت کے ہادی ہیں، اس امت کے رہبر ہیں. تو خداوند عالم نے ان کو صاحب منصب بنایا ہے، الہی منصب کے حامل ہیں. امامت نبوت کی طرح الہی منصب ہے، تو الہی منصب کے حامل، صاحب معجزہ ہیں، وہ معجزہ دکھا سکتے ہیں. یہ سب کچھ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ یہ ولایت تکوینی میں آتا ہے کہ اس کائنات پر خداوند عالم نے ان کو ایسے اختیارات عطا کیے ہیں جو عام لوگوں کو نہیں دیے. اور یہ جو ولایت ہے، تکوینی ولایت، یہ ناقابل تقسیم ہے، یعنی یہ ولایت کسی اور کو منتقل نہیں ہو سکتی. جن کو خداوند عالم نے عطا کی ہے انہی کے پاس ہے، اس میں کوئی اور شریک بھی نہیں ہو سکتا، خواہ وہ تقویٰ، پرہیزگاری اور علم کے کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، وہ اس تکوینی ولایت میں شریک نہیں ہو سکتا. یہ ایکسکلوسیولی امام کے لیے ہے یا نبی کے لیے، اس کو تکوینی ولایت کہتے ہیں. دوسری ولایت ہے تشریعی ولایت. تشریعی ولایت یہ ہے کہ نبی اور امام کو خداوند عالم نے شریعت کے حوالے سے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، دین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، شریعت کے ماخذ، شریعت کے سورس کے حوالے سے، مثلا کتاب کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے کچھ ان کی ذمہ داریاں ہیں. وہ ذمہ داری یہ ہے کہ انبیاء میں سے بعض ایسے ہیں جو صاحبان شریعت ہیں، جن کے نام میں بتا چکا ہوں ایک نشست میں، جن کو خدا نے شریعت دی، بعض کو خدا نے کتاب دی، تو وہ صاحبان کتاب ہیں، وہ صاحبان شریعت ہیں. اور جن کو خدا نے شریعت نہیں دی، جن کو خدا نے کتاب نہیں دی، ان کو بھی خدا نے ان سے پہلے والی جو شریعت تھی، ان سے پہلی والی جو کتاب تھی، اس کا وارث بنایا. اس کتاب اور اس شریعت کے وارث وہ ہیں جن کے اوپر نازل نہیں ہوئی، وہ اس کے وارث ہیں. ائمہ طاہرین پر کوئی شریعت نازل نہیں ہوئی، ائمہ اہل بیت پر کوئی کتاب نہیں اتری. شریعت وہی ہے، شریعت محمدی، کتاب وہی ہے قرآن کریم، لیکن اس شریعت اور اس کتاب کے وارث امام ہیں. جس طرح اللہ کے رسول اس شریعت اور کتاب کے وارث ہیں، امام اس کتاب اور شریعت کے وارث ہیں. جس طرح اللہ کے رسول کی خداوند عالم نے یہ ذمہ داری لگائی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے، تو اللہ کے رسول کے بعد اس امت کو کتاب و حکمت کی تعلیم امام دیں گے. اللہ کے رسول کے بعد اس امت کو کتاب و حکمت کی تعلیم امام دیں گے. جس طرح نبی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کتاب کی تفسیر بھی کر سکتا ہے اور تعویل بھی کر سکتا ہے. کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ تعویل کوئی اور نہیں کر سکتا، تعویل کرنے کی اجازت نہیں ہے. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. تو تعویل کتاب کا اختیار صرف پیغمبر کو ہے، اور پیغمبر کے بعد تعویل کتاب کا اختیار صرف امام معصوم کو ہے. باقی لوگ تفسیر بے شک کر سکتے ہیں، تفسیر کر سکتے ہیں، تفسیر یعنی ظاہری معنی کر سکتے ہیں، باطنی معنی نہیں کر سکتے. باطنی معنی وہ کر سکتا ہے جس کا علم خدا کی طرف سے ہو، جس کے پاس علم لدنی ہو، جس کے پاس علم وحبی ہو. ہاں، ان سے سیکھ کے کوئی اور کر سکتا ہے. انہوں نے اگر کسی آیت کی کوئی تعویل بتا دی، اس کو پڑھ کے میں اور آپ بھی بیان کر سکتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، انہی کی طرف سے کر سکتے. تو وہ وارث کتاب ہے، وہ وارث شریعت ہیں. اور شریعت کی تبلیغ ان کی ذمہ داری ہے، شریعت کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے، شریعت کی تشریح ان کی ذمہ داری ہے. اور اس کا آخری مرحلہ ہے شریعت کی تنفیذ، نفاذ، امپلیمنٹیشن آف شریعہ. شریعت کو نافذ کرنا، شریعت کے قوانین کو معاشرے میں نافذ کرنا، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ نبی کی ہے، نبی کے بعد امام کی ہے. امت میں اگر کوئی اختلافی مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس کو حل کرنا امت کی ذمہ داری ہے، ان سے رجوع کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اس کو حل کرنا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتے، اور تیرے رب کی قسم، قسم تھا کہ خدا کہہ رہے، بس تیرے رب کی قسم، اس وقت تک یہ مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ اپنے اختلافی معاملات کو، اپنے ڈسپیوٹڈ میٹرز کو آپ کے پاس لا کے ریزالو نہ کروائیں، اور آپ جو فیصلہ اس کے اوپر کر دیں اس کو من نوعان قبول کریں، اس میں اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں. یہ ان کا مقام ہے، ان کا سٹیٹس ہے. تو تشریعی امور میں یہ سارے معاملات، تکوینی الگ ہو گئی، تشریعی الگ ہے، تشریعی امور میں یہ سارے معاملات جو ہیں ان کا اختیار کس کے پاس ہے؟ نبی کے پاس، نبی کے بعد امام کے پاس. لیکن تشریعی امور میں خود نبی اور امام اور لوگوں کو بھی شامل کرتے ہیں، شریک کرتے ہیں، اور خود ایک نیٹ ورک بناتے ہیں. اس کی مثال میں دیتا رہا ہوں مسلسل، کہ اللہ کے رسول نے بھی ایک نیٹ ورک بنایا، کچھ لوگوں کی ذمہ داریاں لگائیں کہ وہ دین کی تبلیغ کریں. اصل مبلغ تو اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے اس کام میں دوسرے لوگوں کو شامل کیا، کسی کو یمن بھیجا، کسی کو مدینہ بھیج دیا، کسی کو کسی اور جگہ بھیج دیا. مولا کائنات نے بھی ایسا ہی کیا، ائمہ طاہرین نے بھی ایسا ہی کیا، کہ تشریعی معاملات میں چونکہ یہ کام بہت وسیع کام ہے، بہت پھیلا ہوا کام ہے، اور ہر جگہ وہ خود نہیں پہنچتے تھے، یہ کام معجزے سے نہیں ہوگا. کہیں آپ کہیں کہ وہ تو ہر جگہ معجزے سے پہنچ سکتے ہیں، یہ کام معجزے سے نہیں ہونا ہے. یہ کام اسی طرح ہوتا ہے جس طرح عام عادی امور انجام پاتے ہیں. معجزے سے تبلیغ نہیں ہوگی. تو یہ کام اللہ کے رسول نے کیا، ائمہ طاہرین نے کیا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کی خدمات کو حاصل کیا، ان کو یہ اعزاز بخشا کہ وہ اس کام میں ان کے ساتھ شامل ہوں۔ تکوینی امور میں شامل نہیں ہو سکتے، تکوینی امور میں شامل نہیں ہو سکتے، تشریعی امور میں شامل ہو سکتے۔ تو بس جتنی باتیں ہم اب تک کر رہے ہیں فقہا کے بارے میں، علماء کے بارے میں، یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ سب کچھ جو ہے تشریعی امور کے اندر ہے، شریعت سے متعلق جو ریسپانسبلٹیز ہیں امت کے حوالے سے، شریعت کی حفاظت، اس کی تشریح، اس کی تعلیم، ان امور کے اندر۔ تکوینی معاملات میں کوئی نہیں، تکوینی معاملات میں جو حجت خدا ہوگا، اور حجت خدا کے بغیر زمین قائم رہ نہیں سکتی، لولا الحجہ لساقط الارض باہلہا، اگر حجت خدا سے زمین خالی ہو جائے تو تباہ و برباد ہو جائے گی۔ الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا، ان کی بقا کی وجہ سے دنیا باقی ہے، ان کے طفیل میں مخلوق کو رزق مل رہا ہے۔ وبوجودہ صبرت الارض والسماء، زمین و آسمان ان کے وجود کی وجہ سے قائم ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ امام ہے، یہ امام ہے جن کے وجود کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے، جن کے وجود کی وجہ سے مخلوق کو رزق مل رہا ہے۔ خدا اور بندے کے درمیان رابطہ کا ذریعہ وہ ہیں، مخلوق کی طرف سے جو دعا جاتی ہے، مخلوق کی طرف سے جو عبادت جاتی ہے، امام کے ذریعے خدا تک پہنچتی، خدا کی طرف سے جو نعمتیں نازل ہوتی ہے، خدا کی طرف سے جو لیلۃ القدر میں تقدیر لکھی جاتی ہے، وہ فرشتہ امام کے پاس لے کر آتا ہے، ورنہ اور کہاں لے کر آتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کس کے لیے ہے، کس کے پاس آتا ہے یہ امر؟ کوئی صاحب امر ہے نا، کوئی صاحب امر ہے جس کے پاس یہ امر آتا ہے، وہ وہی حجت خدا ہے۔ تو تکوینی امور میں، تکوینی معاملات میں ان کا کوئی شریک نہیں، نہ ان کا کوئی ساجی ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی مددگار ہے۔ تشریعی امور کے اندر چونکہ انہوں نے خود یہ نیٹ ورک بنایا، انہوں نے خود یہ حوصلہ افزائی فرمائی، انہوں نے خود اپنے شاگرد تیار کیے، انہوں نے خود اپنے ایسے اصحاب تیار کیے کہ جن کو بائی نیم ریکمینڈ کیا کہ ان سے جا کے احکام لے لیا کرو، ان سے جا کے اپنے مسائل سیکھ لیا کرو، ان سے جا کے فیصلہ کرایا کرو۔ آج میں وہ حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا فیصلہ کرنے کے بارے میں، قضاوت کے بارے میں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے رجوع کرنے کے لیے کہا گیا، اور یہ کون ہے؟ اصطلاح میں ان کو کہا گیا یہ فقیہ ہے، وہ علماء ہی ہیں، وہ علماء ہی ہیں، لیکن ان کا اسٹیٹس یہ ہے کہ علماء تو ہیں، علماء تو بہت سارے فیلڈ کے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ وہ ہیں جنہوں نے دین کے اندر اس قدر سمجھ بوجھ حاصل کی ہے کہ اب وہ جو مشکلات پیش آتی رہتی ہیں مختلف زمانوں میں، ان کا حل قرآن اور سنت میں ڈھونڈ کے نکال سکتے ہیں۔ یہ کیپیبلٹی ان کے اندر، یہ کوالٹی ان کے اندر ہے جو عام آدمی کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے عام لوگوں سے کہا گیا ہے کہ آپ ان سے رجوع کریں، کیونکہ یہ ایکسپرٹیز، یہ مہارت آپ کے اندر نہیں ہے۔ جس طرح دنیا کے اور معاملات میں ہم رجوع کرتے ہیں ماہرین سے، تو اسی طرح ہم دین کے معاملات میں بھی رجوع کریں۔ اور میں نے کلرز کیا کہ قرآن کریم میں وہ آیتیں جو تقلید کی مذمت کرتی ہیں، تقلید کا مطلب ہے کسی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا۔ دنیا جہان کے لوگوں کی باتیں ہم لوگ بغیر دلیل کے مانتے ہیں، ہر ایک سے آپ دلیل مانگتے ہیں۔ میں نے تو اچھی اچھی مثالیں دیں کل آپ کے سامنے، ڈاکٹر کی اور وکیل کی اور مختلف پروفیشنلز کی، انجینئرز کی۔ ہم تو بعض اوقات ایک سویپر آ کر کہتا ہے میرے گھر میں کہ یہ جو پائپ ہے آپ کا یہ صحیح نہیں ہو سکتا، اس کے لیے فرش توڑنا پڑے گا اور ایک نیا آپ کو مین ہول بنانا پڑے گا۔ اب میں اسے کہتا ہوں میں تو بہت قابل ہوں، بڑا پڑھا لکھا ہوں، تم مجھے کیا سمجھا رہے ہو، میں خود اس کی گہرائی میں جا کے دیکھوں گا۔ کہے گا دیکھ لیں آپ خود گہرائی میں جا کے۔ نہیں، اس نے اگر کہا کہ فرش توڑنا پڑے گا تو ہم نے کہا توڑ دو فرش، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہ ہمارا شعبہ تو نہیں ہے، یہ اس کے ماہر آپ ہیں۔ اور اس کے کہنے پر ہم نے اچھا خاصا فرش توڑوا دیا اپنا، کیونکہ اس کا ماہر وہ ہے ظاہر ہے. تو زندگی کے ہر شعبے میں ایسا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ کوئی ایسا انسان نہیں ہو سکتا ہے جو ہر شعبے کا ماہر ہو. خود فقی بھی ہر چیز کا ماہر تو نہیں ہے نا, خود فقی بہت سے لوگوں سے رجوع کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں رجوع کرنا, اسی لیے اس کو کہتے ہیں مرجع, جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے, جس سے کنسلٹ کیا جاتا ہے. دنیا کے ہزاروں معاملات میں ہم لوگ کنسلٹ کرتے ہیں, اس میں ایسی کیا چیز ہے کہ جس کو سمجھانے کے لیے بہت ساری دلیلیں چاہیے. جہاں تک قرآن کریم نے مذمت کی ہے اس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا, وہ آیتیں میں نے کل آپ کو پڑھ کے سنا دی. آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرنا, اللہ اس کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو, توحید کی طرف آ جاؤ, شرک کو چھوڑ دو, بت پرستی کو چھوڑ دو. وہ کہہ رہے ہیں ہم تو اپنے باپ داداؤں سے انہی بتوں کے سامنے پیشانی ٹیکتے ہوئے آئے ہیں, انہی کے سامنے مرادیں مانگتے ہوئے آئے ہیں, انہی کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے ہوئے آئے ہیں, ہم تو یہی کریں گے. اس کی مذمت ہے. ایک تو آبا و اجداد کی تقلید, جاہل آبا و اجداد کی تقلید, اور عقائد میں تقلید, عقائد میں تقلید اور جاہل کی تقلید. جاہل, دا بلائنڈ لیڈنگ دا بلائنڈ, اس چیز کی مذمت کی گئی. یا ایسے لوگ جن کو کہا گیا سادتنا و کبرا آنا, جو معاشرے میں بڑے انفلوئنشل لوگ ہیں اور ان کو فالو کرتے رہے یہاں پر بغیر سوچے سمجھے, بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ یہ خود بھی صحیح ہیں یا نہیں ہیں, ان کے اندر کوئی تقویٰ پرہیزگاری ہے, ایمانداری ہے یا نہیں ہے, اور ان کو فالو کرتے رہے, قیامت کے دن وہ بھی جہنم میں جائیں گے اور یہ بھی جہنم میں جائیں گے. اور جب دونوں جہنم میں جائیں گے تو جو فالوورز ہیں وہ کہیں گے اے ہمارے رب, ہم نے تو ان کو فالو کیا, انہوں نے ہمیں جہنم تک پہنچا دیا, گمراہ کیا, اب تو ان کو ڈبل عذاب دے. وہ کہیں گے بارے لہا ان کی وجہ سے ہم جہنم میں پہنچے ہیں, ان کو ڈبل عذاب دے. ان کا آپ ڈبل عذاب دے دیں یا دس گنا عذاب دے دیں, یہ تو جہنم میں پہنچ گیا نا. تو جس وقت فالو کر رہے تھے اس وقت دیکھنا تھا. اسی لیے امام نے فرمایا, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جاہلوں کو فالو کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے کوئی, جاہل کا تو کوئی اسٹیٹس ہی نہیں ہے اسلامی معاشرے میں کہ جاہل کی بات کو فالو کیا جائے. عالم میں بھی ہر ایک کو فالو نہیں کرو, جاہل تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جاہل کے پیچھے چلے کوئی انسان. عالموں کے لیے فقیہ, جس کی جمع فقہا, فقہا کے لیے فرمایا وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَا سَائِنَ لِنَفْسِ حَافِظًا لِدِينِ مُخَالِفًا عَلَى هَوَى مُطِيعًا لِأَمْرِ الْمَوْلَى, کہ فقہا میں سے بھی جو علم کے اس معیار پر ہیں, اس اسٹیٹس پہ ہیں, اس ایکسپرٹیز کے اس لیول پہ ہیں, ان میں سے بھی ہر ایک کے پیچھے نہیں چلنا ہے. یہ دیکھو کہ اپنے نفس کو گناہوں سے بچانے والا ہو, دین کی حفاظت کرنے والا ہو, خواہشات نفس کی مخالفت کرنے والا ہو, اپنے آقا و مولا کی اطاعت کرنے والا ہو. فلل عوام ان یقلدوا, عوام کو چاہیے اس کو فالو کریں, ہر ایک کو فالو نہ کریں. اس کے لیے بھی شرط نہیں, اہل علم کو فالو کرنے کے لیے بھی شرط ہے. جاہل کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے, اہل علم میں بھی دیکھنا ضروری. اچھا, قرآن میں بھی ایسی کوئی چیز ہے, ایک آیت ہے دو جگہ پر ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7, اب اے نہیں ایک آیت, یہی آیت ایک اور جگہ, وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوح الیہم, کہ ہم نے جس طرح آپ کو رسول بنا کے بھیجا, آپ سے قبل بھی ہم نے لوگوں کو رسول بنا کر بھیجا, اور ان کی طرف بھی ہم نے یہ وحی کی. وہ وحی کیا ہے؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو, اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. یہ اہل ذکر کون ہیں؟ ایک حدیث جو پیش کی جاتی ہے اور وہ صحیح حدیث ہے, ہماری کتابوں میں ہے, کہ آئمہ تاہل نے فرمایا نحنو اہل ذکر, ہم ہیں اہل ذکر, ہم سے پوچھو. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آئمہ تاہل اہل ذکر ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آئمہ طاہرین اہل ذکر ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فقط وہی اہل ذکر ہیں، انہی سے پوچھنا چاہیے یا کسی اور سے بھی پوچھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ قرآن میں جا کر دیکھیں، یہ آیت جہاں پر ہے سورہ انبیاء میں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو آیت ہے اس میں جو کہا گیا ہے اہل ذکر، کہ اہل ذکر سے جا کے پوچھو، تو یہ اہل کتاب کو کہا گیا ہے، یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ اہل ذکر سے پوچھو، یہ اہل کتاب سے کہا گیا ہے، یہودیوں سے کہا گیا ہے، عیسائیوں سے کہا گیا ہے کہ تم اپنے علماء سے جا کے پوچھو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ یہودیوں کے علماء تھے، یہ عیسائیوں کے علماء تھے، کہ جو اپنے عوام کو پیشن گوئیاں کیا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے اور وہ کھجوروں کی سرزمین میں ظاہر ہوگا. یہودی فلسطین سے چل کے مدینے میں اسی لیے آئے تھے کہ وہ نبی اس سرزمین پر ظاہر ہوگا. وصیتیں کر کر کے مرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے، انتظار کر رہے تھے، لیکن جب پیغمبر اکرم تشریف لائے انکار کر دیا انہوں نے، انکار کیا انہوں نے. عیسائی علماء کی کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی تھیں، عیسیٰ علیہ السلام بتا کر گئے تھے کہ ایک نبی آئے گا، یاتی بنبین اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، جیسا کہ قرآن میں بھی ہے. تو علماء بتا کر گئے تھے، نام بتا کر گئے تھے، اور جب سامنے آئے تو پہچان بھی لیا انہوں نے، شناخت بھی کر لی. کیوں؟ میدان مبالغہ میں نہیں کہا انہوں نے کہ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کریں پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ شناخت ہو گئی نا ان کو، پہچان گئے. جب پہچان گئے تو اب ایمان لے آؤ. نہیں، ایمان نہیں لائیں گے. یہ طے کیا کہ ہم جزیہ دے کے رہیں گے. کیا مطلب جزیہ؟ یعنی ہم اسلامی ریاست میں کافر بن کے رہیں گے، جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، تسلیم کریں گے ریاست کو. اور ہم نے آپ کو بھی پہچان لیا، آپ کی حقیقت بھی سمجھ لی، موبائلے سے بھی بھاگ گئے، لیکن قبول نہیں کیا، جزیہ دینے کو قبول کیا، کافر بن کے رہنے کو پسند کیا. کیوں؟ اس لیے کہ دال روٹی کا معاملہ تھا، اس لیے کہ وہ جو وہاں پر اسقف اعظم بنے ہوئے ہیں، جو بہت ساری فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں، اگر وہ ایمان لے آئیں گے یہاں ایک عام مسلمان بن جائیں گے، ساری فیسلٹیز ختم ہو جائے گی. تو مال دنیا نے روکا ان کو حق کو قبول کرنے سے شناخت کے باوجود. تو یہودیوں سے کہا گیا، عیسائیوں سے کہا گیا ہے کہ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم، کہ پیغمبر اکرم اگر نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں تو اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، ان سے پہلے بھی بہت سارے نبی آئے ہیں اور ان کی طرف بھی ہم نے وحی نازل کی. اگر یہ تمہارے سامنے قرآن پیش کر رہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی آسمانی کتابیں آتی رہی ہیں اور تم تو خود ان کے فالوور ہو آسمانی کتابوں کے. اہل کتاب، تم تو خود کسی نہ کسی کتاب کے فالوور ہو. اب اگر پھر بھی تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں نہیں پتا جا کے اپنے ان علماء سے پوچھو جو کل تک پیشن گوئیاں کیا کر رہے تھے. یہ آیت ان کے لیے اتری ہے. تو اہل ذکر کون ہے؟ اہل کتاب کے علماء. لیکن یہ ایک لفظ ہے، ایک محاورہ ہے، اہل الذکر. اہل الذکر، ذکر کا مطلب ہے یاد دہانی، ذکر کا مطلب ہے یاد دہانی، یاد دلانا. قرآن کو بھی کہا گیا ذکر، پیغمبر کو بھی کہا گیا ذکر. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تو ذکر کا مطلب یاد دہانی. انبیاء علیہ السلام اس لیے آئے ہیں کہ امت کو یاد دہانی کرائیں کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. آسمانی کتابیں اس لیے نازل ہوئی ہیں کہ انسان کو یاد دہانی کرائی جائے کہ اصل میں اس کی تخلیق کا ہدف کیا ہے. تو وہ جو یاد دہانی کرانے والے ہیں وہ اہل ذکر ہیں. اہل کتاب کے علماء اپنی امت کے لیے اہل ذکر ہیں، اہل اسلام کے علماء اپنی امت کے لیے اہل ذکر ہیں. اور جب علماء کی بات آتی ہے، جب بات آتی ہے علماء یعنی اہل علم، تو اہل علم میں اگر ٹاپ آف دا لسٹ ہوں گے تو آئمہ طاہرین ہوں گے، ظاہر ہے ان سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے بھلا. انہوں نے خود فرمایا نحن العلماء, ہم ہیں علماء, وشیعتنا وشیعتنا متعلمن, اور ہمارے شیعہ طالب علم ہیں. ہم عالم ہیں, ہمارے شیعہ طالب علم ہیں. یہ اس کانٹیکس میں کہ ہمارا جو شیعہ ہے وہ جاہل نہیں ہوگا. یہ نہ کہیں کبھی کہ میں جاہل ہوں, شیعہ کو جاہل نہیں ہونا چاہیے, عالم ہونا چاہیے یا طالب علم ہونا چاہیے یا صاحب علم ہونا چاہیے یا علم کی جستجو کرنے والا ہونا چاہیے, علم سے محبت کرنے والا ہونا چاہیے. جاہل نہیں ہو سکتا شیعہ. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم اہل علم اور ہمارے شیعہ جو ہیں وہ طالب علم. تو یہ مختلف کانٹیکسٹ میں مختلف حدیثیں ہیں, مختلف جملے ہیں. اگر انہوں نے کہا کہ ہم ہیں اہل ذکر, بالکل صحیح ہے, ان کے سامنے کوئی اور اہل ذکر ہو سکتا ہے ان کی موجودگی میں؟ تب ہم کس سے رجوع کریں؟ دیکھیں, ہم تو اس سے رجوع کریں گے کہ جس جن تک ہماری رسائی ہوگی. دیکھیں, جہاں تک ہماری رسائی ہوگی ہم اسے رجوع کریں گے. ایک ڈاکٹر ہے, ایک انسان بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے کہاں جائے گا؟ جو محلے میں ڈاکٹر ہے. ایک دم کنسلٹنٹ کے پاس تو نہیں جائے گا, فیملی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا. وہ کہے گا نہیں, یہ آپ کی بیماری پیچیدہ ہے, آپ ذرا کنسلٹنٹ کے پاس جائیں, تو وہاں چلے جائے گا. وہ کہتا نہیں, آپریشن کرنا پڑے گا, وہ سرجن کے پاس جائے گا. اس طرح ہے نا. تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم وہاں جائیں گے جہاں تک ہماری رسائی ہے. ہماری رسائی کہاں تک؟ ہماری رسائی ایک فقیہ تک ہے, ایک عالم تک ہے. آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے, نماز کا, روزے کا, زکوٰۃ کا, حج کا, خمس کا, وراثت کا, سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ جو مولانا صاحب نماز پڑھاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں آ کر. ظاہر ہے سب سے زیادہ ایکسیسیبل یہی ہیں, اپنے علاقے میں, اپنے محلے میں روزانہ کئی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے, ان سے پوچھتے ہیں. اچھا, وہ جو جواب بتاتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے, وہ جواب وہ بتاتے ہیں جو کسی مجتہد کا جواب ہے, وہ اس کی تحقیق ہے, وہ آپ کو بتا رہے ہیں. تو ہماری رسائی جو ہے یہاں تک. اب جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, ہم تو صرف امام سے ہی پوچھیں گے, ہم تو امام زمانہ کی تقلید کریں گے, تو بھائی ہماری رسائی تو امام زمانہ تک نہیں ہے, آپ کی ہے. تو آپ بے شک ان سے رجوع کریں, ان سے پوچھیں, دو چار سوالات ہمارے بھی لے جائیں. اگر آپ کی رسائی ہے, ہماری تو نہیں ہے, ہم لوگ تو کم معرفت والے لوگ ہیں, ہماری رسائی تو نہیں ہے. آپ کی رسائی ہے تو بے شک آپ ان سے پوچھیں, دو چار ہمارے سوالات بھی لے جائیں اور وہ بھی ان سے پوچھ کے ہمیں بتا دیں. ایک صاحب کلیم کیا کرتے ہیں کہ ہماری تو امام تک رسائی ہے, اور کسی سے کہتے بھی تھے تمہارے مسائل کچھ ہیں تو مجھے بتا دیا کرو, میں امام سے پوچھ کے بتا دوں گا. تو ایک صاحب کے بزنس مین, ذرا ان کے کچھ معاملات کچھ خراب ہونے لگے, ان سے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں نا, میں امام کو بتا دوں گا آپ کا مسئلہ. انہوں نے کہا اچھا. تو وہیں کمپیوٹر کے ساتھ پرنٹر رکھا ہوا تھا, پرنٹر میں سے ایک انہوں نے وائٹ پیپر نکالا, سادہ بغیر پرنٹ کیا ہوا, انگلی سے ایسے کچھ چیزیں لکھی انہوں نے اور لپیٹا. کہہ لیں گے امام کو دے دینا, امام تو پڑھ لیں گے, پھر جواب آئے تو بتا دینا. وہ جواب آج تک نہیں آیا. تو بات یہ ہے کہ ہماری تو رسائی نہیں ہے, لیکن یہ درجہ بہ درجہ ہے. فرض کریں کسی کو یہ موقع ملے کہ آئمہ طاہرین تشریف فرما ہو ایک جگہ, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ امیر المومنین سے پوچھے گا. یوں ہی کوئی سوال کر لے ویسے بھی, اگر آئمہ طاہرین تشریف فرما ہوں, کئی امام بیٹھے ہوں, تو وہ جواب نہیں دیں گے, وہ خود بھی چاہیں گے کہ مولا علی جواب. اور مولا علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور پیغمبر اکرم بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو کوئی سوال کرے گا, مولا علی بھی خاموش رہیں گے, اللہ کے رسول جواب دیں گے, یا پیغمبر کہیں گے جواب دو تو جواب دیں گے. ایسے ہی نا, درجہ بہ درجہ. اگر ہماری رسائی ہو امام تک تو ہم امام سے پوچھیں گے, اگر ہماری رسائی ہو اللہ کے رسول تک اللہ کے رسول سے پوچھیں گے, ہماری رسائی ہو ڈائریکٹ اللہ میاں تک تو ہم انہیں سے پوچھ لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن جو کیسز میں نے آپ کے سامنے بیان کیے, جو ہماری حدیث کی کتابوں کے اندر آئے ہیں, کہ ایک شخص آتا ہے کوفے سے آ کے چھٹے امام کے پاس عبداللہ ابن ابی عافور، کہتا ہے کہ مولا ہمارے لیے آنا بہت مشکل ہے، حضور امام کے زمانے میں غیبت امام کی بات ہی نہیں ہو رہی، حضور امام کے زمانے میں ایک شخص آ کر کہتا ہے امام سے کہ آپ کے پاس آنا مشکل ہے، امام کہتے ہیں معمر ابن مسلم سے جا کے لے گام لے لیا کرو، امام رضا کے پاس آ کے کہتا ہے، امام فرماتے ہیں زکریا ابن آدم سے لے لیا کرو، امام ریکمینڈ کر رہے ہیں نا. اب جس کو امام ریکمینڈ کر رہے ہیں اس کو بھی ہم مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ امام فقیہ کو بھی ریکمینڈ کر رہے ہیں، امام فقیہ کو بھی ریکمینڈ کر رہے ہیں. صلوات پڑھے ایک محمد اور آل محمد پر. ایک توقیع شریف ہے. توقیع اصل میں اس جواب کو کہتے ہیں جو کہ امام زمانہ کو زمانے غیبت صغرا میں جو خطوط لکھے گئے ان خطوط کے جو جوابات آئے اس کو کہتے ہیں توقیع. توقیع یا توقیع شریف، تے واو قاف یہ عین. تو ہماری بڑی کتابیں، مستند کتابیں جو شیخ صدوق نے لکھی ہیں، شیخ طوسی نے لکھی ہیں، ان کتابوں کے اندر بعض توقیعات آئی ہیں امام زمانہ کے خطوط. تو اس میں سے ایک توقیع شریف ہے جو کہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں درج کی ہے، اکمال الدین و اتمام النعمہ. اس کتاب کے نام تھوڑا مختلف بیان کیا جاتا ہے، اکمال الدین و اتمام النعمہ یہ بھی ہے اور کمال الدین و تمام النعمہ یہ بھی ہے. کمال اور اکمال کے درمیان بھی وہی فرق ہے کہ وہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، اکمال اور اتمام. اور وسائل الشیعہ میں بھی یہ حدیث آئی، اور اس توقیع میں امام فرما رہے ہیں کہ وہ اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا، کہ جو حوادث واقعہ تمہارے سامنے پیش آئیں ان میں ہماری حدیث کو بیان کرنے والوں کی طرف رجوع کرو. ہماری حدیث کو بیان کرنے والے، اب حدیث کو بیان کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ مثلا میں آپ کے سامنے حدیث بیان کر رہا ہوں، میں بھی حدیث ہی بیان کر رہا ہوں، تو کیا میں مراد ہوں؟ یا میری طرح کوئی بھی حدیث کی کتاب کھول کے پڑھ دے، جیسے میں نے ایک حدیث اٹھائی میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی؟ نہیں، اس سے میں مراد نہیں ہوں. یا اس سے کوئی عام انسان حدیث کی کتاب کو کھول کے پڑھ دے وہ مراد نہیں ہے. اس سے وہ بھی مراد نہیں ہے جس نے حدیث کی کتاب کو جمع کیا ہے. بے شک وہ محدث ہے، بے شک اس کا بھی بڑا احسان ہے، اس کا بھی بڑا عظیم کارنامہ ہے، اس سے زیادہ اہمیت کا حامل وہ شخص ہے جو ان حدیثوں کو چیک کر سکتا ہے، ویریفائی کر سکتا ہے، ریسرچ کر سکتا ہے کہ یہ حدیث کس قدر آتھینٹک ہے. اس کو کہتے ہیں فقیہ. تو اگر امام کہہ رہے ہیں فرجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا، اس سے مراد وہ شخص ہے جو واقعی حدیث کو سمجھ کے بیان کر سکتا ہو، اور وہ ایک فقیہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. وہ فقیہ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، فقط محدث کی فضیلت، فقط محدث یعنی حدیث کو بیان کرنے والا، فقط محدث کی فضیلت حدیثوں کے اندر نہیں آئی، فقیہ کی فضیلت میں پورا چیپٹر موجود ہے. تو کہا گیا اس سے رجوع کرو، فرجعو رجوع کرو، مرجعیت جس سے نکلا ہے، فرجعو اس سے رجوع کرو. فیہا الی رواۃ حدیثنا، امام زمانہ فرما رہے ہیں. اور اس کے آگے فرمایا امام نے فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ، وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں، وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں، ہماری طرف سے. وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهَ، اور ہم اللہ کی حجت ہیں. کہیں پر لفظ علیہم ہے، کہیں علیہم نہیں بھی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهَ، ہم اللہ کی حجت ہیں. وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ، اور ہم ان کے اوپر اللہ کی حجت ہیں. بات ایک ہی ہے، یعنی حجت خدا وہ نہیں ہے، حجت خدا فقیہ نہیں ہے، حجت خدا تو ہم ہیں، لیکن ہماری طرف سے وہ تم پر حجت ہیں، وہ ہماری طرف سے تم پر حجت. ایک فقیہ کا مقام یہ ہے کہ وہ امام کی طرف سے ہم پر حجت ہے. جو امام کی طرف سے ہم پر حجت ہو اور ہم کہہ دیں ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، کچھ لوگ دو چار کتابیں پڑھ لیتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ مجتہد کا فتویٰ دکھائیں گے اور کسی ایک کتاب سے حدیث دکھا دیں گے کہ دیکھیں حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے, مجتہد نے یہ کہا ہے. بھائی تم نے حدیث کی ابھی ایک کتاب پڑھی, ایک حدیث پڑھ لی, دو حدیثیں پڑھ لیں, پانچ حدیثیں پڑھ لیں. ایک مجتہد جب ایک فتویٰ دیتا ہے اس سے پہلے اس موضوع سے متعلق جتنی حدیثیں ہوتی ہیں سب پڑھتا ہے, کوئی ایک نہیں چھوڑتا. وہ جتنے آرگومنٹس, جتنی دلیلیں اب تک 1500 سال میں دی گئی, اگر آج کا 21ویں صدی کا مجتہد ہے تو 1500 سال میں کسی ایک حکم کے لیے جتنے آرگومنٹس, جتنی دلیلیں دی گئی ہیں وہ سب کو پڑھتا ہے. اگر وہ ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹ کے درمیان کوئی اختلافی مسئلہ ہے تو وہ ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹ کے سارے آرگومنٹس پڑھتا ہے. یعنی یہ کوئی ایسی حیرانی کی بات نہیں ہے, اس میں یہ اس کے کورس میں شامل ہے, اس کو پڑھنا ہے. اور پھر کہیں جا کے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ان میں سے کون سی چیز زیادہ صحیح ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں, اب دیکھیں چیزوں کو پریزنٹ کس طرح کیا جاتا ہے, جیسے آپ پریزنٹ کریں گے سامنے والا اسی طرح سمجھتا ہے. پھر اس کو پریزنٹ کس طرح کیا جاتا ہے کہ اچھا یہ مجتہد طے کرے گا کہ معاذ اللہ امام نے صحیح فرمایا یا نہیں فرمایا. کتنی بری بات آئی, مجتہد طے کرے گا کہ امام نے صحیح فرمایا یا نہیں فرمایا. نہیں, مجتہد یہ طے نہیں کرے گا کہ امام نے صحیح فرمایا یا نہیں فرمایا. مجتہد کی کیا حیثیت ہے امام کے سامنے؟ مجتہد یہ طے کرے گا کہ امام نے فرمایا یا نہیں فرمایا, یا کسی نے اپنی طرف سے فرما دیا. یہاں تو لوگ اپنی طرف سے فرما دیتے ہیں, جس طرح آج کل میسیجز آتے رہتے ہیں, کسی کا بھی قول آ گیا حضرت علی لکھ دیا, ان سے پکارا جائے بھائی کہاں ہے حضرت علی نے فرمایا, کہتے ہیں اس لیے تو بھیجا آپ کے پاس, آپ ویریفائی تو کریں کہ فرمایا نہیں فرمایا. تو ہمارے پاس کوئی ایسا ٹول ہے ویریفائی کرنے کا؟ کچھ چیزیں ویریفائی کرنے کی ایک ٹیکنیک ہے جس سے ویریفائی کر سکتے ہیں, ہم بھی کر سکتے ہیں اور لوگ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اردو میں ایک ٹیکسٹ لکھ کے بھیج دیں تو ہم کہاں سے ویریفائی کریں گے؟ اگر عربی لکھ کے بھیجیں گے تو پھر بھی کر لیں گے ویریفائی, اردو سے تو نہیں کر سکتے. اور بعض جملے کو دیکھ کے اندازہ ہو سکتا ہے, ہو جاتا ہے کہ یہ تو ویسے ہی ہے, خود ہی بنایا ہوا ہے, لوگ امام سے منسوب کر دیتے ہیں. بعض اوقات ہم کہیں جا کے تقریر کرتے ہیں, میں نے ایک جگہ لیکچر دیا, بعد میں اسی لیکچر میں بیٹھے ہوئے, اسی سیمینار میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے کہا آپ نے جو اپنے لیکچر میں یہ فرمایا, میں نے کہا میں نے تو نہیں فرمایا. وہیں بیٹھے ہوئے اسی ہال میں میرے لیکچر میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں آپ نے جو اپنے تقریر میں یہ بات فرمائی, میں نے کہا میں نے یہ بات نہیں فرمائی. یعنی وہیں بیٹھے بیٹھے آپ دیکھیں کمیونیکیشن گیپ. تو 1500 سال میں کیا ہوا لٹریچر کے ساتھ, کیا حشر ہوا حدیثوں کا؟ 25 سال کے بعد مولا علی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اسلام کی پوستین کو الٹ کے پہن لیا, الٹا کر دیا 25 سال میں. الٹا اندر کی چیز باہر آ گئی, باہر کی چیز الٹا کریں گے تو کیا ہوگا؟ اندر کی چیز باہر آ گئی, باہر کے اندر چلے گئی, رائٹ والی چیز لیفٹ میں چلے گئی, لیفٹ والی چیز رائٹ میں آ گئی. دین کے ساتھ, شریعت کے ساتھ یہ ہوا 25 سال میں. حلال حرام ہو گیا, حرام حلال ہو گیا, سنتیں بدعتیں بن گئیں, بدعتیں سنتیں بن گئیں. 25 سال میں یہ ہوا. 1400 سال میں کیا ہوا؟ 25 سال تک جو لوگ آئے اس کے بعد بنو امیہ نے کیا حشر کیا؟ 132 سال تک بنو امیہ کی حکومت رہی, حدیثوں کو گڑھنے والے, پھیلانے والے, اپنے آبا و اجداد کی شان میں جعلی حدیثیں گڑھوانے والے. یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے اس سے؟ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا ہو تو انکار کر سکتا ہے کہ جعلی حدیثیں گھڑی گئیں؟ اور یہ سب چیزیں کتابوں کے اندر آ گئیں. ایک اصطلاح ہے علم حدیث میں, اسرائیلیات, ایک ٹرم ہے اسرائیلیات, شیعوں میں بھی ہے سنیوں میں بھی ہے. اسرائیلیات اصل میں وہ تعلیمات ہیں جو یہودیوں کی ہیں. اسرائیلیات وہ تعلیمات ہیں جو یہودیوں کی ہیں, اور بہت سے یہودی علماء صرف اس لیے مسلمان ہوئے کہ وہ یہودیوں والی تعلیمات کو مسلمانوں میں داخل کریں, اور انہوں نے حدیثیں بنا بنا کر جعلی مسلمانوں کے درمیان پھیلا دی, جس کو مسلمان آج تک ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہے. ان کو کہتے ہیں اسرائیلیات, اور وہ حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر موجود ہیں. اسرائیلیات نکالتے رہے ہیں آپ. ان میں سے بعض لوگوں کو پکڑا گیا, بنو عباس کے زمانے میں ایک شخص کو پکڑا گیا جو حدیثیں گھڑا کرتا تھا. کہا گیا اس کو قتل کر دو, اس کا جرم ثابت ہو گیا. کہا گیا قتل کر دو, اس نے کہا کر دو قتل, کوئی بات نہیں. میں نے 5,000 حدیثیں گھڑ کے اس طرح تمہارے درمیان پھیلائی ہیں کہ قیامت تک ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے, اب مجھے قتل کر دو, نو پرابلم, آئی ہیو ڈن مائی ٹاسک. ایک آدمی نے 5,000 پھیلا دی جس کا وہ اعتراف کر رہا ہے. صورتحال یہ تھی کہ بہت بڑے بڑے محدث, امام احمد ابن حنبل, جو بہت بڑے محدث سمجھے جاتے ہیں, امام احمد ابن حنبل مسجد نبوی میں بیٹھ کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک شخص اسی مسجد میں کھڑے ہو کر حدیث سنا رہا ہے. کہہ رہا ہے یہ حدیث میں نے احمد ابن حنبل سے سنی ہے. انہوں نے پکڑ لیا, انہوں نے کہا میں نے تو نہیں سنائی تمہیں. اس نے کہا آپ کون ہیں؟ کہ میں ہوں احمد ابن حنبل. کہیں گے اچھا آپ ہیں احمد ابن حنبل, مجھے کسی نے کہا تھا کہ مدینے میں بھی ایک احمد ابن حنبل ہیں, وہ دوسرے والے احمد ابن حنبل ہیں جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. یہ کہہ کے نکل گیا وہ. ایک شخص کو اور پکڑا ہے امام احمد نے, اس نے کہا یہ تم میرا نام کیوں لے رہے ہو بھائی, میں نے تمہیں حدیث نہیں سنائی. اس نے کہا معاف کیجیے حضرت, کیا کریں, آج کل زمانہ ایسا آ گیا ہے جس کو حدیث سنا وہ کہتا ہے سند سناؤ سند سناؤ سند سناؤ, انسان کتنی سندیں یاد رکھے, میں نے 2-3 سیٹ یاد کر لیے, بدل بدل کے وہی سناتا رہتا ہوں. لیجیے آج آپ حدیث کو سند سے چیک کرتے ہیں نا, علم رجال میں جا کے سند سے چیک کرتے ہیں. جو ان لوگوں نے حدیثیں گھڑی ہیں, بعض لوگ نے سندیں بھی گھڑ لیں. جہاں حدیث گھڑی سند بھی گھڑ لی, سند گھڑنے میں کون سی تکلیف تھی ان کو, جب حدیث گھڑ رہا ہے, جب پیغمبر سے منسوب کر رہا ہے جھوٹ بات, تو صحابہ اور تابعین سے منسوب کرنے میں کیا اعتراض ہے اس کو, اسے سننے بھی کھڑ لی. اب وہ سارا لٹریچر جمع ہو کر آگے والی نسلوں تک پہنچ گیا, تو اس کو چیک کیا جائے گا نہیں, ویریفائی کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا, اور جب چیک کیا جائے گا ویریفائی کیا جائے گا تو وہاں پہ بھی ایک ڈفرینس آف اوپینین ہو جائے گا, وہاں پہ بھی اختلاف ہو جائے گا. دیکھیں اختلاف سے نہ گھبرائیں, علمی اختلاف تحقیق کی نشانی ہے. اختلاف بری چیز نہیں, اختلاف بری چیز نہیں. کہیں قرآن میں کہا گیا اختلاف نہ کرو؟ نہیں, کہا گیا تفرقہ نہ کرو, ولا تفرقو, ولا تنازعو, تنازع نہ کرو. اختلاف نہیں, اختلاف سے مراد علمی اختلاف ہے, ڈفرینس آف ویوز, ڈفرینس آف اوپینین. ایک چیز کے بارے میں آپ کی رائے کچھ اور ہے, میری رائے کچھ اور ہو سکتا ہے. اور تحقیق میں تو یہ لازمی ہے. اگر آپ اختلاف کا حق نہیں دینا چاہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریسرچ نہیں چاہتے, آپ تحقیق نہیں چاہتے. اگر آپ اختلاف کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریسرچ کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں, تو آپ کو یہ رائٹ دینا پڑے گا اختلاف. یہ علمی دنیا میں بہت کامن سی بات. امام شافعی امام مالک کے شاگرد تھے. امام شافعی نے ایک کتاب لکھی الاختلاف مع مالک, امام مالک سے ان کا اختلاف. یہ وہ اختلاف نہیں ہے کہ الگ پارٹی بنا لی, وہ ان کے استاد تھے, وہ اپنے زمانے کے فقیہ تھے, وہ اپنے زمانے کے فقیہ, لیکن ان کے درمیان علمی اختلاف تھا. یہ علمی اختلاف ہمارے حوزہ علمیہ کی شان ہے. یہ اختلاف, شیخ طوسی کا نام ہم بار بار لیتے رہے ہیں آپ کے سامنے. شیخ طوسی ہمارے اتنے پرومیننٹ فگر ہیں, اتنی ورسٹائل پرسنالٹی ہیں, کہ شیخ طوسی کے مرنے کے بعد ایک طویل عرصے تک کسی فقیہ کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کہے کہ میں شیخ طوسی سے اختلاف کرتا ہوں. ایک طویل عرصے تک لوگوں کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ یہ کہے کہ میں شیخ طوسی سے اختلاف کرتا ہوں. یہاں تک کہ ہمارے بڑے بڑے علماء کو یہ خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ مکتب تشیع میں بھی دیگر مکاتب فکر کی طرح لوگ مردہ مجتہد کی تقلید شروع کر دیں. لہذا کوئی ایسا پیدا ہو جو شیخ طوسی سے کی رائے سے بھی اختلاف کرے. ایک بہت بڑے فقیہ ہمارے پیدا ہوئے ابن ادریس, انہوں نے شیخ طوسی کے نظریات سے اختلاف کیا, شیخ طوسی کے ویو پر کرٹیسائز کیا, زبردست تنقید کی. اس سے حوزے کی زینت ہے, حوزے کی شان ہے, اس سے وہ علمی ایکٹیویٹیز جاری رہتی ہیں. کیوں کہتے ہیں زندہ مجتہد کی تقلید کرو؟ کیونکہ لیٹسٹ جو ریسرچ ہے وہ اس کے پاس ہوگی جو موجود ہے, اور یہ جو اس وقت موجود ہے اس کے پاس پرانوں کی سارے آرگومنٹس اور سارے ویوز موجود ہیں, وہ سب کو دیکھ کر آئے گی. اور وہ اختلاف ہے کوئی ایسی بات؟ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ تعالی آیت اللہ خوئی کے شاگردوں میں سے, بہت پرومیننٹ شاگرد ہیں آیت اللہ خوئی کے, آیت اللہ سیستانی. آیت اللہ خوئی کے مسائل پڑھیں, آیت اللہ سیستانی کے مسائل پڑھیں, فرق ہے. چاند کے مسئلے میں دیکھیں, آیت اللہ خوئی کا مسئلہ اور آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ اور. آیت اللہ خامنہ ای رہبر معظم امام خمینی کے شاگرد, امام خمینی کا مسئلہ اور ہے رہبر معظم کا مسئلہ اور. اب کوئی کہ یہ کیسے شاگرد اپنے استاد سے اختلاف کر رہے ہیں؟ استاد نے ان کو سکھایا ہے اختلاف کرنا. اختلاف بری چیز نہیں ہے, اختلاف کے آداب سیکھیں, اختلاف کرنے کے آداب. کریٹیسائز اگر نہ کر سکے کوئی شخص, کریٹیکل اپروچ نہ ہو تو ریسرچ کیسے ہوگی بتائیں آپ؟ ریسرچ کے اندر کریٹیکل اپروچ ضروری ہے. اب آپ کہیں گے ہم بھی اختلاف شروع کر دیتے ہیں, چلو ایسا کرتے ہیں, آپ بھی اختلاف شروع کر دیں ایک دوسرے کے ساتھ, علماء کے ساتھ, مجتہدین کے ساتھ. لیکن ایک جملہ یاد رکھیں, وہ ہمارے ایک یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, وہ کہتے تھے کہ آپ کو کرٹیسائز کرنے کا تو حق حاصل ہے, تنقید کرٹیسائز. وہ کہتے تھے آپ کو کرٹیسائز کرنے کا حق بے شک حاصل ہے, لیکن کرٹیسائز وہ کرے جس کا اپنا بھی کوئی سائز ہو. کرٹیسائز وہ کرے جس کا خود بھی کوئی سائز ہو, نہیں جس کی علمی حیثیت ہو کوئی. جس کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے وہ تنقید کرے اگر اہل علم پر, تو یہ نان سینس بات. کرٹیسائز بے شک کریں آپ, تو علماء پہ علماء نے کرٹیسائز کیا, علمی انداز سے کیا, علمی انداز سے کرٹیسائز کیا. اور یہ کرٹیسزم یہ اس ریسرچ کی بنیاد ہے. عام لوگوں کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی علمیت دکھانے کے لیے صرف کرٹیسائز کریں. علامہ علی نقی نقن مرحوم کہا کرتے تھے کہ عام لوگوں کی علمیت اسی چیز سے ثابت ہوگی کہ وہ علماء کی بات کو سمجھ لیں. عام لوگوں کی علمیت اسی سے ثابت ہو جائے گی کہ وہ علماء کی بات کو سمجھ لیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ علماء پہ تنقید کر کے اپنی قابلیت دکھائیں. تو کرٹیسزم از این ایکٹیویٹی آف ریسرچ پروسیس, اس کے بغیر ریسرچ نہیں ہو سکتی. اور یہ رائٹ آپ کو دینا پڑے گا, یہ حق دینا پڑے گا آپ کو. اگر آپ تنقید کا گلا گھونٹ دیں گے, اختلاف کا گلا گھونٹ دیں گے, لوگوں کو مجبور کریں گے کہ نہیں آپ فلاں کی رائے پہ چلیں, معاشرہ کبھی آگے نہیں بڑھے گا. ہر شعبے میں, ہر فیلڈ میں, وہ نیچرل سائنس ہو, وہ سوشل سائنس ہو, وہ ریلیجن ہو, فلاسفی ہو, لٹریچر ہو, ہسٹری ہو, کسی بھی فیلڈ میں ہو, بزنس ریسرچ ہو, ہر فیلڈ میں آپ کو یہ حق دینا پڑے گا. بس وقت نکل گیا, میں وہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکا, کل انشاءاللہ ہم پیش کریں گے کہ جس میں قضاوت کے بارے میں امام نے فرمایا ہے کہ اختلافی مسائل میں قضاوت کے لیے کس سے رجوع کرو. ایک تو مرجعیت ہے, ایک قضاوت. تو کل ہم پہلے وہ حدیث بیان کر دیں گے قضاوت والی, پھر ہم رہبریت کی طرف جائیں گے کہ زمانہ غیبت امام میں کیا ایک فقیہ کو یہ اختیار ہے کہ حدود الہی کا نفاذ کرے. قوانین الہیہ کا نفاذ کرے، ایک اسلامی ریاست کی تشکیل کرے، اسی پہ انشاءاللہ اختتام کریں گے۔ تو دیکھیں دین کی آگہی، دین کا شعور حاصل کرنا ضروری ہے اور اپنی زندگی کو انہی تعلیمات کے مطابق گزارنا ضروری ہے، اور یہ دین بہت مشکلات سے پہنچا ہے، یہ دین ہمارے پاس آسانی کے ساتھ نہیں پہنچا۔ سید الشہداء سے منسوب ایک جملہ ہے، بعض لوگوں نے انکار کیا ہے کہ سید الشہداء کا قول نہیں ہے، میں بھی سید الشہداء کا قول نہ ہو لیکن ان سے منسوب ہے یہ، اور جو اس کا مفہوم ہے نا، اس کا مفہوم آپ کی مرضی ہے آپ کس طرح کا مفہوم نکالتے ہیں، لیکن جو مفہوم میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ مفہوم سید الشہداء کی فکر کے مطابق ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے بعض جگہوں پر، کہ ان کان دین محمد لم یستقیم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر دین محمد کی بقا میرے قتل کے بغیر ممکن نہیں تو اے تلوارو آؤ مجھ پر ٹوٹ پڑو۔ اگر دین کی بقا، اگر دین کی بقا کے لیے میرا قتل ہونا ضروری ہے، دیکھیں ہمیشہ اصول یہ ہے قربانی کا کہ ادنا چیز جو ہے وہ اعلیٰ چیز پر قربان کی جاتی ہے۔ انسان بیمار ہوتا ہے بکرا ذبح کرتا ہے نا، ادنا چیز کو اعلیٰ چیز پہ قربان کیا جاتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان قربان کر دی اور دین کو بچا لیا، دین کو بچایا، دین کی خاطر قربانی دی نا، تو حسین علیہ السلام نے دین کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سمجھتے ہیں کہ دین اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی عظیم شے ہے کہ اس کے اوپر حسین ابن علی قربان ہو سکتا ہے، اس پر حسین کے بچے قربان ہو سکتے ہیں، اس پر حسین کے بھائی قربان ہو سکتے ہیں، بھتیجے بھانجے قربان ہو سکتے ہیں، حسین کے ساتھی قربان ہو سکتے ہیں، دین قیمتی چیز ہے تو اس دین کو بچانا چاہیے نا ہمیں۔ یہ نہ ہو کہ حسین علیہ السلام نے تو اپنا خون دے کر، اپنی اولاد کو دے کر دین کو بچا لیا اور ہم نے معاذ اللہ دین کو ضائع کر دیا۔ ہم دین کو سیکھیں گے، ہم دین کو سمجھیں گے، ہم دین پر عمل کریں گے تو ثابت ہوگا کہ یہ وہ دین ہے جس کو حسین نے بچایا۔ تو یہ دین قیمتی ہے، ایسے معمولی چیز تو نہیں ہے جس کی خاطر حسین نے قربانی دی، اپنے آپ کو قربان کر دی، اپنی اولاد کو قربان کر دیا، اس سے بڑی قربانی جو اس کائنات میں کوئی دے نہیں سکتا جو حسین نے دی، نہ فقط اولاد قربان کر دیا، انصار قربان کر دیے، بھائی قربان کر دیے، بچے قربان کر دیے، بھتیجے بھانجے قربان کر دیے، نہیں، حسین نے اپنی بہن کی چادر بھی قربان کر دی۔ کوئی ہے ایسی قربانی پیش کرنے والا جو بہنوں کی چادر قربان کر دے؟ حسین نے قربانی پیش کی، اور یہ مسلمانوں کی بے غیرتی تھی کہ جس گھرانے سے انہوں نے حجاب اور پردے کا درس لیا اس گھرانے کی خواتین کی چادریں چھین لیں، ان کی غیرت مر گئی تھی۔ اگر ان کے اندر غیرت ہوتی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے دشمنی ہوگی، لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، جنگ تو مردوں کے درمیان ہوتی ہے نا، جنگ مردوں کے درمیان ہوتی ہے، مردوں کو تم نے قتل کر دیا، ان کا سر سے تن سے جدا کر لیا، ان کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے، اب تم نے جا کے ان کے خیمے جلا دیے، تم نے ان کے بچوں کو تماچے مارے، تم نے ان کی خواتین کے سروں سے چادریں چھین لی، کہاں مر گئی تھی مسلمانوں کی غیرت؟ اور اس کے بعد مسلسل نبی زادیاں، علی کی بیٹیاں، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، مسلمانوں کی کم و بیش 700 بستیوں سے گزری، ہر بستی میں سوال کیا، مسلمانوں چادر، مسلمانوں چادر، مسلمانوں چادر، مسلمانوں میں کوئی غیرت مند پیدا نہیں ہوا جو نبی زادیوں کو چادر دیتا، اور پھر نبی زادیوں کو اسیر کر دیا گیا، قید کر دیا گیا، ان کو بازاروں میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا، ان کو دربار میں پیش کیا گیا۔ رونے کے لیے کسی واقعے کو سننا ضروری نہیں ہے، ایک مومن صرف فرض کرے، صرف تھوڑی دیر کے لیے غور کرے، سوچے کہ کہاں نبی زادیاں اور کہاں شرابی کا دربار، اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا یہ سوچ کر کہ کہاں کائنات کی شہزادیاں اور کہاں یزید نحس کا وہ دربار، جہاں 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے، جہاں یزید وحی اور رسالت کا مذاق اڑا رہے اور کسی کے اندر جرت نہیں ہے جو کہہ سکے یزید تو یہ کیا کر رہا ہے. اور جب یزید کا کلیجہ اس سے ٹھنڈا نہ ہوا، ایک مرتبہ تشت تلا میں سر حسین کو لایا گیا اور اس کو زمین پہ رکھا گیا، اور یزید شراب پیتا جاتا ہے، بچی ہوئی شراب کو زمین پہ پھینکتا ہے، اور اس کے بعد اس سے ایک چھڑی اٹھائی اور لب و دندانے سے عید الشہدا کی بے حرمتی شروع کی. اسی مجمع میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انس ابن مالک، وہ کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ اے یزید اپنا یہ ہاتھ ہٹا لے، بخدا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر حسن و حسین کو اپنے آغوش میں بٹھایا کرتے تھے، اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے سیر کرایا کرتے تھے، ان ہوٹوں کے بوسے لیا کرتے تھے. کہتے تھے مارے لا ان حسن و حسین کو دوست رکھ، میں ان کو دوست رکھتا ہوں. اللہ اکبر. اور اس کے بعد ان مخدرات اس پر طارت کو قید میں ڈال دیا گیا. وہ قید خانہ نہیں تھا کوئی باقاعدہ، وہ ایک خرابہ تھا، ایک ایسا مکان تھا جو اس قدر بوسیدہ تھا کہ یزید چاہتا تھا کہ اس کی دیواریں ان کے اوپر گر جائیں تاکہ یہ وہیں بھر جائیں. اس کی چھت نہیں تھی، دن بھر سخت دھوپ کی تپش ہوتی تھی، رات بھر اوس پڑتی تھی. روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ چند دن گزرے کہ ان اسیروں کے چہرے جھلس گئے. اور اب چند جملے میں حسین کی اس چھوٹی بچی کا کر دوں جس کا ان کا تذکرہ آپ نے ابھی ذاکر اول سے بھی سنا، کہ ایک بچی تھی جس کو رہائی کا بہت شوق تھا. شام کے وقت جب وہ بچی دیکھتی کہ پرندے آسمان پر سے گزرتے تھے تو اپنے بھائی سے پوچھتی، بھیا یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ سید سجاد کہتے تھے بہنا یہ پرندے اپنے گھروں کو جاتے ہیں. تو وہ بچی پوچھتی تھی بھیا ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ اور سید سجاد کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. یہاں تک ایک رات بچی نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، روتی ہوئی بیدار ہوئی کہ ایک دم کہنے لگی کہ ابھی تو ہم نے بابا کو دیکھا، میرے بابا یہی تو تھے. ایک دم قید خانے کے اندر نالا و شیور بلند ہوا، آواز یزید کے محل تک گئی. یزید کی آنکھ کھلی، اس نے پوچھا یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا بچی خواب سے بیدار ہوئی ہے، اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے. اس نے کہا اچھا سر حسین نے خیر حسین کو زندان میں بھیج دو. اب جو سر آیا، بچی نے باپ کے سر کو دیکھا، کیا کیفیت ہوئی ہوگی جب کٹے ہوئے سر پہ نگاہ پڑی ہوگی. ایک مرتبہ بچی نے آگے بڑھ کے اپنے آغوش میں سر کو لے لیا، نہ جانے کس طرح بابا سے کیا باتیں کرتی رہی، رخسارے کو رخسارے پہ رکھا اور ایسے مطمئن ہو کر سو گئی کہ بیویوں نے سمجھا کہ اب بچی کو نیند آ گئی. لیکن جب سید سجاد نے شانہ ہلایا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھوپھی اما بابا کو رونے والی اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس بچی کا قبر بنائی گئی. کس طرح دفن کیا گیا ہوگا قید خانے میں؟ لیکن آپ یہ سوچے کہ جب اسیران کربلا وہاں سے جانے لگے اور شام کی عورتیں ایک مرتبہ بیویوں کو پرسہ دینے کے لیے آئیں تو بیویوں نے کہا شام کی عورتوں جب ہم اس زندان میں آئے تھے ہمارے ساتھ ایک بچی تھی جس کو رہائی کا شوق تھا لیکن اس کو رہائی نہ مل سکی، اس کی قبر ہم اس زندان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اگر کبھی یہاں سے گزر ہو اس کی قبر پہ آنا تو ایک چراغ روشن کر دو. اللہ لعنت اللہ للقوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم و سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانان عزیز کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما. جہاں جہاں عزداری سید الشہدا ہو رہی ہے عزداری کو اور عزداری سید الشہدا کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. بار اللہ جو لوگ وطن عزیز میں دنیا بھر میں فرقہ واریت کو دہشت گردی کو فروغ دینا چاہتے ہیں ان کے عزائم کو خاتمہ ملا دے. اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار عوان میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.